وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
خلاص يا استاذ،
اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نصیحت فرماتے رہیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامۃ برکاتہم العالیہ، فرماتے ہیں کہ نصیحت کا جو حکم ہے کہ نصیحت فرماتے رہیے، یہ امر ہے، حکم ہے. اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ امر بنتا ہے مضارع سے، اور عربی کے اندر جو زمانہ ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے. جیسے ہمارے اردو میں یا انگریزی کے اندر تین زمانے ہوتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل، فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. لیکن عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ماضی اور مضارع کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں زمانہ ہوتا ہے. اور امر جو بنتا ہے وہ مضارع سے بنتا ہے، لہذا اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا: نصیحت فرماتے رہیے، یعنی نصیحت کرنا چھوڑے نہیں. کیونکہ میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، اس کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی پتھر پر قطرہ گرتا رہے تو پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، اب وہ سوراخ کتنے قطروں میں ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن قطرے گرتے رہے، گرتے رہے، گرتے رہے، گرتے رہے، یہاں تک کہ مان لو 5000 قطرے گر گئے اور پتھر میں سوراخ نہیں ہوا. جب 5001 قطرہ گرا، سوراخ ہو گیا. اب وہ قطرہ کہہ رہا ہے دیکھو، 5001 جو قطرہ ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو، میرا کمال، میں نے سوراخ کر دیا. تو میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ صرف اس ایک قطرے کا کمال نہیں ہے، بلکہ ایک سے لے کر 5000 تک جتنے قطرے ہیں، تمام قطروں کا اس میں اثر شامل ہے. لہذا اسی طریقے سے فرمایا کہ نصیحت کرنے میں محبت سے نصیحت کرتا رہے، اور اس کی فکر میں نہ لگے کہ صاحب ہم نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ حضرت ایک دفعہ کسی بیت الخلاء میں تھے، تو باہر دو آدمی آپس میں باتیں رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ فلاں آدمی جو ہے اس کو میں نے نماز کے لیے کہا لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے اور نماز کو نہیں آتا، بس میں نے کہنا چھوڑ دیا. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دوسرے نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ نماز کو آیا نہیں اور تم نے اس کو کہنا چھوڑ دیا، یعنی اس نے برا کام چھوڑا نہیں، تم نے اچھا کام چھوڑ دیا. اس نے برا کام چھوڑا نہیں اور تم نے اچھا کام چھوڑ دیا. یعنی اس کو کہنا چھوڑ دیا، یہ بھی تو ایک اچھا کام ہے، اور مومن کے ساتھ خیر خائی ہے نصیحت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وذکر، نصیحت فرماتے رہیے، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. اب وہ فائدہ کب ہوگا؟ 1000 قطرے میں 2000 مرتبہ کہنے سے، 5 مرتبہ کہنے سے، 100 مرتبہ کہنے سے. اس پر بھی حضرت والا نے ایک بات فرمائی کہ مولانا شبیر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، وہ ناظم آباد میں رہتے تھے. تو میرے مرشد فرماتے کہ مولانا شبیر علی صاحب نے مجھ سے خود فرمایا کہ ایک شخص کو میں سگریٹ پیتا تھا، سگ اور ریٹ، میرے شیخ فرماتے مجموعہ کیسا ہے، سگ اور ریٹ، سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا، یعنی سگ اور ریٹ کا مجموعہ ہے. اس لیے ایک صاحب نے کہا کہ جب کوئی آدمی سگریٹ پیتا نا تو سگریٹ کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک کنارے پر تو آگ ہوتی ہے چنگاری، اور دوسرے کنارے پر احمق ہوتا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی ماں کی ناف سے بچے کی ناف میں ایک نالی لگا دیتے ہیں جس کو اول نال بولتے ہیں. بچے کی پیدائش پر دائی سب سے پہلے اس نال کو ہٹاتی ہے، اور در حقیقت وہ غذا کی نالی ہے جو ماں کے ناف کے ذریعے سے بچے کی ناف میں، اور اس ناف کے ذریعے سے پورے جسم میں غذا پہنچائی جاتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ یہ ہے کہ تمام جو غذائیں کھائی جاتی ہیں وہ منہ سے کھائی جاتی ہیں، غذائیں منہ سے کھائی جاتی ہیں، لیکن بچے کی جو غذا اللہ تعالیٰ نے ناف سے رکھی، کیوں؟ اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر دیتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ بچے کی جو پرورش و تربیت ہے اس میں وہ ماں کے حیض سے ہوتی ہے، وہ گندے خون سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کو پاک رکھا اور صاف رکھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارا نام لینا تھا. اس نے میرے مرشد فرماتے کہ جب حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے مرشد ہیں، جن کی خدمت میں میرے مرشد نے اپنی جوانی کے 17 برس گزارے، حضرت کی خدمت میں دن و رات، اور حضرت کا اپنا گھوڑا تھا، اور فرمایا کہ حضرت سرائے میر سے پھولپور تشریف لے جاتے تھے، حضرت کا مدرسہ تھا، اپنا گھوڑا تھا حضرت کا. تو اور حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ پورے رستے تلاوت فرماتے ہوئے جاتے تھے، اور فرمایا کہ کہیں کہیں راستے میں کسانوں کا کھاد کے جمع کرنے کا مرکز آتا تھا، کیونکہ جانور کے پخانے اور گوبر سے کھاد بنتی ہے، تو وہاں پر کہیں کہیں جو ہے وہ جانوروں کا پخانہ جمع رہتا تھا، تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تلاوت کو روک دیتے تھے اور وہاں تلاوت نہیں فرماتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. اور فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ بدبودار جگہ پر اللہ تعالی کا نام لینے سے خوف کفر ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے گا. بدبودار جگہ نام لینے سے اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی لیے بیت الخلاء میں اللہ کا نام لینا منع ہے. تو میرے مرشد یہ بات فرما کر ارشاد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو پاک رکھا اور ہم اس اپنے منہ کو بدبودار کرتے ہیں سگریٹ سے، نسوار سے، اور تحقیق کی میں نے، نسوار کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہرے رنگ کا ہوتا ہے، ایک کالے رنگ کا ہوتا ہے، ہرا والا سستا ہوتا ہے، کالا والا مہنگا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پان کھانا یا آج کل کی جو قسمیں نکلی ہیں گٹکا اور مختلف قسم کے تمباکو، 1100 2100 ٹیچر جی ایم وغیرہ، اس سے اپنے منہ کو بدبودار کرنا، لاکھ آدمی کتنا برش کر لے، کتنا مسواک کر لے، لیکن منہ کے بدبو نہیں جاتی، جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بدبودار کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ، کیونکہ بدبو سے فرشتوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، لہذا اپنے منہ کو بدبودار کرنا ان چیزوں سے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس منہ سے اللہ کا نام لینا ہے اور جس منہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، تم اس کو اپنے ہاتھوں سے بدبودار مت کرو، لہذا اس کی خوشبو کا اہتمام رکھو، تو فرمایا کہ نصیحت سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے، لہذا مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو نصیحت کی، بھائی سگریٹ مت پیو، اور فرماتے کہ میں لکھتا بھی رہا، اور فرمایا جب میں نے 100 مرتبہ اسے کہا لیکن اس نے سگریٹ نہیں چھوڑی، اور جب 101 مرتبہ کا سگریٹ چھوڑ دی، اس پر میرے مرشد نے واقعہ سنا کر فرمایا کہ نصیحت کرتے رہو، کیا پتا نصیحت کا پانی اس کے پتھر جیسے دل پر پڑتا رہے گا، بس ایک دن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور وہ نصیحت کارگر ہو جائے گی اور اس کا دل کھل جائے گا اور وہ اس بری عادت کو چھوڑ دے گا، اس لیے نصیحت کرتا رہے، یہ نہ سوچے، اور نصیحت کرنے والے کو ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس کو نصیحت کرے اس کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ حقیر اپنے کو ہی سمجھے، حقیر نہ سمجھے کہ تو کوئی ایسا نالائق ہے، جو نصیحت کرنے والے کو، مخاطب کو نالائق سمجھے گا، در حقیقت وہ سب سے بڑا نالائق ہے، اس لیے اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے، چاہے گناہ میں بھی مبتلا ہے، بری عادت میں بھی ہے، تو ایک کام تو یہ کہ نصیحت کرنے والے کو حقیر نہ سمجھے، اور دوسری بات یہ کہ نصیحت کر کے اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ میری نصیحت سے کیا فائدہ ہوا، کیونکہ نصیحت کرنے والے کو نصیحت کرنے پر اجر ملتا ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اگر مان لو ہم نے کسی آدمی کو کوئی نصیحت کی، اس نے ہماری بات نہیں مانی، تو ہمارا کچھ نہیں کیا، اللہ کیا ہمارا اجر انشاءاللہ، سبت الاجر انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اجر مل جائے گا، اس لیے صرف نصیحت کرنا بھی فائدے اور نفع سے خالی نہیں ہے، اور ایک بات اور حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، جیسے انسان کسی کو کہے کہ بھائی بد نظری مت کرو، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو، تب اسے خوش شرم آئے گی، یار میں دوسروں کو بول رہا ہوں کہ کسی کی ماں بہن کو نہ دیکھو، اور اگر وہ اسے دیکھے گا شرم آئے گی نہیں، خود اس کو بھی شرم آتی، اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات اور بھی فرمائی کہ جس آدمی کو جو عادت ہو تو وہ اس عادت کو دوسروں کو منع کرے، جیسے غصے کی عادت ہے یا بدنظری کی عادت ہے تو سب سے کہے کہ بھائی دیکھو بدنظری نہیں کرنی ہم نے، ہم بدنظری نہ کریں، تو اپنے کو بھی شامل کریں اس کو بھی شامل کریں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے دل میں بھی آئے گی، رہے گا یار دیکھو میں اس کو نصیحت کروں اور خود میں ایسا کرتا ہوں، تو اس سے شرم آتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ انسان وہ بری عادت کو اور اس گناہ کو ترک کر دیتا ہے، اس لیے نصیحت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اب چند نصیحتیں. نمبر ایک, ہم مسلمان اور دینداروں میں بھی عادت ہے غیبت کرنے کی, کہ بیٹھے اور فلاں کے بارے میں تذکرہ شروع کر دیا کہ فلاں صاحب ایسے اور فلاں صاحب ایسے, اور اپنی مجلسوں کو بجائے اللہ تعالی کی رحمت کے اللہ کے عذاب کا مستحق بناتے ہیں ہم لوگ. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, الغیبت اشد من الزنا, جو غیبت کا گناہ ہے زنا سے بھی اشد ہے, زنا سے زیادہ ہے. اور ہر مسلمان زنا کے نام سے ڈرتا ہے کہ صاحب زنا, توبہ توبہ, بڑی بری بات ہے. لیکن میرے دوستو, اس سے متعلق ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ زنا اور اس کے متعلق, زنا جتنا بڑا گناہ ہے اس کے متعلقات یعنی اس سے پہلے کے جو سٹیجز ہیں وہ بھی گناہ ہیں. مثلا کسی عورت کو دیکھنا, اس سے بات کرنا, اپنی زبان استعمال کرنا, اپنا کان استعمال کرنا اس کی گفتگو کے لیے, یا اس کے خیالات پکانا. کیونکہ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے, ایک صاحب کا میسج آیا, انہوں نے اپنی روحانی بیماری کا ذکر کیا, وہ کسی کے عشق میں مبتلا, اور بتانے لگے میسج میں سب اپنا حال لکھا کہ میری اس کے ساتھ آنکھ لڑی, میں اس کو پیغام لکھ کر دیتا تھا, وہ مجھے لکھ کر دیتی تھی, پھر میں نے اسے موبائل کی سم دلا دی, پھر ہم بات کرنے لگے, اور میں رات رات بھر اس کا خیال پکاتا تھا, پھر ہمارا دل چاہ کہ ہم ملاقات کریں, تو ہم نے ایسے ملاقات نہیں کی, پہلے اللہ سے بہت دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہم دونوں گناہ سے محفوظ رہیں. ہم نے بڑی رو رو کے دعائیں بھی مانگی کہ ہم دونوں گناہ سے محفوظ رہیں, اور کہا اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا, ہم دونوں گناہ سے محفوظ رہے. دیکھا آپ نے صاحب, عجیب بات یہ ہے, اس کو دیکھا گناہ نہیں, شیطان اور نفس نے کیسے چکر میں ڈالا, اس کو دیکھ رہے اس کو گناہ نہیں سمجھا, اس سے بات کر رہے اس کو گناہ نہیں سمجھا, اس کی بات کو سن رہے نامحرم کی اس کو گناہ نہ سمجھا, اس کو خط لکھ رہے اس کو گناہ نہ سمجھا, رات رات بھر اس کے خیالات پکا رہے ہیں اس کو گناہ نہ سمجھا. ایسا شیطان اور نفس دھوکا دیتا ہے. اور پھر ہمارے بزرگوں نے نصیحت کی کہ عشق بازی کا علاج یہ ہے کہ جس سے تم جان چھڑانا چاہتے ہو اس سے بالکل تعلق توڑ دو. 100% ان کی شادی ہو گئی, ان صاحب کی جن کا ذکر کر رہا ہوں, ان صاحب کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد ان کے جو گرل فرینڈ تھی اور معشوقہ تھی وہ ناراض ہو گئی ان کی شادی کی وجہ سے کہ مجھ سے شادی کیوں نہیں کی. اس کے بعد عرصہ گزر گیا, ان کے دو بچے بھی ہو گئے, پھر ان کو خیال آیا کہ اس پر میں نے کچھ انویسٹمنٹ کی تھی, یعنی اس کو موبائل کی سم دلائی تھی, تو انہوں نے میسج لکھ کر بھیجا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے میری سم واپس کرو. بس پکڑے گئے. اس نے میسج لکھ کر بھیجا, کبھی ہم میں تم میں پیار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, کہا ایک دفعہ بس میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. نتیجہ یہ ہوا, اب انہوں نے کہا ایک دن تو اس کشمکش میں تھا کہ بات کروں یا نہ کروں, دوسرا دن گزر گیا, تیسرے دن میں نے اس کو فون کر کے بات کی, اور اس کے بعد پرانا سلسلہ پھر شروع ہو گیا. تو دیکھا آپ نے صاحب, چند روپے کے سم کی خاطر سے کیسا گناہ ہو, آخر کیا تھا اگر سم چھوڑ دیتے. اس لیے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بھی مت کرو, یہ بھی بند مانگو, اور اس کے جتنی یادگار ڈاکومینٹس, ایس ایم ایس, ٹیشو پیپر, اور جو جوتے مارے تھے وہ سب سب جلا دو, آگ لگا دو, اس کی گلی میں بھی مت جاؤ, یہاں تک کہ اس کے بھائی سے بھی مت ملو. کیونکہ ایک عاشق صاحب نے جا توجہ کے عشق میں فیل ہو گئے تھے, وہ ایک دن بہت پریشان آئے. میں نے کہا خیریت کیا بات ہے؟ کہہ رہا کیا بتاؤں, آج پرانی جو ہماری معشوقہ تھا اس کا بھائی دکان میں آ گیا تھا, تو اب مجھے پھر وہی تقاضے شروع ہو گئے. دیکھا آپ کے ساتھ پرانا گناہ یاد آ جاتا ہے. اس لیے اگر واقعی اللہ کے لیے جان چھڑانی ہے, جان چھڑانا چاہتا ہے, اور حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزہ کسی کو چکھنا ہو تو وہ بدنظری میں مبتلا ہو جائے, کیونکہ بدنظری تو پہلا اسٹیج ہے. اس کے بعد جو عشق بازی کی منزلیں شروع ہوتی ہیں واللہ, اور اس سے جو اللہ کے عذاب اور ذلت اور رسوائیاں مقدر بنتی ہیں, ایسا مزہ اللہ کے عذاب کا دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو, عرض کر رہا تھا کہ زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن اس کے متعلقات کو گناہ نہیں سمجھتے, مقدمات کو گناہ نہیں سمجھتے. جیسے دیکھنا, بات سننا, بات کرنا, بولنا, چھونا اور اس سے ملاقاتیں کرنا اور خیالات پکانا, تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ دیکھو زنا, زنا کے نام سے ہر آدمی گئے سے گئے, مسلمان بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا, یہاں تک کہ کافر بھی اچھا نہیں سمجھتا. لیکن آپ فرما رہے ہیں غیبت و اشد من الزنا, غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے. اور غیبت کیا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے اندر جو برائی موجود ہو اس برائی کا تذکرہ کرنا ہے, یہ غیبت ہے. یا ایسا تذکرہ کرنا اس کی غیر موجودگی کے اندر, ایسا تذکرہ کرنا ہے کہ اگر اس کی موجودگی میں یہ بات کی جاتی تو اسے برا لگتا, یہ غیبت ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ یہاں تک اگر شیخ کے مجلس کے اندر اللہ کی محبت, دین, سنت کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے, اور اگر اسی مجلس کے اندر غیبت شروع ہو جائے تو فرمایا بارش کے ساتھ اولے بھی پڑنا شروع ہو گئے. بارش میں تو نہاتا ہے انسان لیکن جب اولے پڑتے ہیں تو جان بچا کے بھاگتا ہے. فرمایا اسی وقت وہاں سے اٹھ کے بھاگو. صحابہ نے پوچھا کہ غیبت کا گناہ زنا سے اشد کیوں ہے, زنا سے زیادہ کیوں ہے, تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, مشکا شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زنا کا گناہ یہ اللہ کا حق ہے. یعنی جس آدمی نے کسی کے ساتھ اگر برا فعل کیا ہو تو اس سے معافی نہ مانگے کہ میں نے تمہارا چمہ لیا تھا یا ہاتھ پھیر دیا تھا یا یہ فلاں فلاں کیا تھا, اس سے معافی نہ مانگے بلکہ اللہ سے معافی مانگے, اللہ کا حق ہے. لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے میرے دوستو کہ جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو اطلاع ہو گئی, اس کو خبر ہو گئی کہ فلاں آدمی نے میری غیبت کی ہے, تب اس سے معافی مانگنا ہے ورنہ صرف اللہ سے معافی مانگ لے. اور جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ہے ان سے کہہ دے بھائی ہم سے بہت نالائقی کا کام ہوا کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا اور ایک اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی. لہذا وہ برائی, اور قرآن پاک میں کتنا عجیب بات میرے مرشد فرماتے ہیں, ایسا عجیب انداز سے ذکر کیا, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, منع فرمائے مومنین کو کہ بعض جو ہے بعض کی غیبت نہ کریں. پھر عجیب انداز, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ آگے فرمایا فَكَرِهْتُمُ, یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تو غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت فرمایا. میرے مرشد فرماتے کیوں, فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اب ایک آدمی زندہ ہے اس کی غیبت ہو رہی ہے, لیکن اگر وہ سامنے ہوتا, اپنے سامنے ہوتا تو وہ اپنا دفاع کرتا اور کہتا یہ تم نے بات کیسے بولی ہے, لیکن وہ غیر موجود ہے, موجود نہیں ہے, غائب ہے, تو وہ ایک مردے کی طرح ہے. جیسے مردہ بول نہیں سکتا وہ بیچارہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اس لیے اس کو مردہ بھائی فرمایا. اور ایک تو یہ اس معنی میں اور ایک تو اس معنی میں ہی کہ حدیث شریف میں آتا ہے بھی ہے کہ ایک عورت روزے سے تھی, اس نے غیبت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو اس کے کچا گوشت اس کے منہ سے نکلا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور میرے مرشد نے فرمایا کتنا عجیب انداز, محبت بھرا انداز دیکھیے. فرمایا کہ اگر کسی باپ کا کوئی نالائق بیٹا ہو, مان لو چرس پیتا ہے, آوارہ گلیوں میں گھومتا ہے, گھروں میں گھس گھس کے چوریاں کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے اس بیٹے کی برائیاں ہوٹلوں پر بیٹھ کرو, لوگ اس کے بارے میں اس پر تبصرہ کریں, کوئی باپ اس کو پسند نہیں کرتا. چاہے بیٹا نالائق ہو, فلمیں دیکھ رہا ہے, بدماشیوں کے کام میں لگا ہوا ہے, لیکن کوئی باپ اس کو پسند نہیں کرتا. کیا عجیب مثال ہے. فرمایا کہ جب ایک باپ اپنے نالائق بیٹے کی, جبکہ وہ حرکتیں کر رہا ہے, اس کی برائیاں ہوٹلوں میں پسند نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی برائیاں کرنا یہ پسند نہیں فرماتے. اس لیے غیبت کر کے ہمارا کیا حال ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, عجیب انداز فرماتے ہیں, اگر میں غیبت کرتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا, اگر میں غیبت کرتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا. کیوں؟ فرمائے تاکہ میری ماں کو تو فائدہ ہوتا. کیوں؟ جب انسان غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں غیبت جس کی کرتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے. فرماتے ہیں اگر فائدہ ہی تھا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں اسی کو ملتی, میں غیر کو کیوں دوں. کیا عجیب پیاری بات, سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں. اور ایک اور حدیث شریف میں مشکات شریف کی روایت ہے, فرمایا من اغتیب عندہ, جس کے سامنے کسی مسلمان, اخوہ المسلم, اس کے مسلمان بھائی, کیا انداز ہے دیکھو, اخوہ المسلم, فرمایا مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ کہتا ہے بھائی بس کرو, بس ہمارے سامنے کسی کا تذکرہ مت کرو, بس کوئی ضرورت نہیں ہے, کیا فائدہ ہے ہم اس مجلس کو, کیا ہم کیا کریں گے, خاموش مت اس بات کو کرو. یا تو روک دیا, قدرت تھی روک دیا, یا مان لو روکنے کی قدرت نہیں تھی تو اٹھ کے چلا گیا وہاں سے. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے کہا, ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو عادت ہے کہ غیبت کرتے ہیں, میں کیا کروں. میں نے کہا ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور ان بچوں کو بتاؤ کہ دیکھو یہ غیبت کا گناہ ہے اور یہ بری چیز ہے, اپنے والد کی لیکن نیت مت کرنا, لیکن والد کے سامنے بٹھاؤ, والد کی نیت مت کرنا, اپنے بچوں کو سمجھاؤ, ان کے کان میں بات پڑ جائے گی. اور اگر پھر بھی نہ رکے تو یوں کیا کرو کہ بہانے سے اٹھ کے بھاگایا کرو تاکہ والد بھی اس گناہ سے بچے اور تم بھی بچ جاؤ. تم اٹھ جاؤ گے, بہانہ بنا دیا, بہانہ بنا کے اٹھائے اور غیبت سے چھٹی ہو گئی, تم بھی بچو گے وہ بھی بچیں گے. لہذا اگر اس بات پر قدرت ہو کہ بھائی بس مہربانی کر کے یہ تذکرہ نہ فرمائیے, اگر اس بات پر قدرت ہو تو یہ اچھا ہے, اور اگر اس بات پر قدرت نہیں ہے تو بہانے سے اٹھ جائے, کوئی بہانہ بنا دے, پیٹ پکڑ کے چلا جائے. جیسے کسی آدمی کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ہے کہ ناب پر لگ کے جائے تاکہ غلطی سے انسان ہو جاتا ہے تو وہ سمجھے گا کیا کہ نکسیر پھوٹ گئی اس لیے باہر چلا گیا. تو لہذا اسی طرح کوئی بہانہ بنا کر اٹھ جائے, کس لیے, گناہ سے بچنے کے لیے. یہ بہانہ کیسا مزیدار, کیا کہ گناہ سے بچنے کے لیے بہانہ ہے, تو سوچو اللہ کو کتنا پیار آئے گا. اور اگر اس کو قدرت تھی کہ روک سکتا تھا لیکن روکا نہیں, بلکہ اچھا, جیسے ہم لوگوں کا مزاج ہے نا, اچھا عجیب بات بتائی اور بتاؤ. ہم لوگوں کو تو مزہ آتا ہے نا, گناہ کی چاٹ لگی ہوئی ہمیں اور بتاؤ, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے میرے دوستو. اگر اس کو قدرت بھی ہے اور تبصرہ یہ عادت ہے, یقین جانے دینداروں کو بھی عادت ہے, صوفیوں کو بھی عادت ہے کہ آپس میں تذکرہ کرتے رہنا. اچھا اور بتاؤ. تو یہ جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص جو کہ اپنے مسلمان بھائی کی خاطر سے غیبت کو روک دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے. اور یہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت اور سنے ہاں 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 اور بتاؤ, بلکہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جان بوجھ کر کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤ, ایک یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ فلاں کے بارے میں بتاؤ. تو میرے پیارے دوستو نتیجہ کیا ہے؟ خذلہ اللہ, اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل فرمائے گا. یہ عادت ہوتی ہے. اس لیے سوچنے کی بات ہے کہ کتنا, اور جب ہماری نیکی جبکہ اس کو دی جا رہی ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر غیبت کرنی ہے نا تو بعض جگہ غیبت واجب بھی ہے, ضروری ہے, فرض ہے. بعض جگہ ایسی ہے جہاں غیبت فرض ہے اور ضروری ہے. جیسے ایک آدمی کے عقائد خراب ہے, مثلا ایسی جماعت سے ایسے لوگوں سے تعلق ہے کہ جن کے بڑے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے کوئی قادیانی ہو گیا. اب اپنے کو چھپاتا ہے نا قادیانی, تو ان لوگوں کا انداز ہوتا ہے. لہذا ان لوگوں کا ایک عجیب انداز بھی ہے, وہ بھی سن لیجئے. یہ رافضی اور قادیانیوں کا ایک حملہ کرنے کا انداز ہے کہ نوجوان لڑکوں کو پٹاتے ہیں. کیسے؟ اپنی جماعت کی معشوقاؤں کے ذریعے سے. اور وہ لڑکی خود بتاتی ہے کہ دیکھو میں قادیانی ہوں یا میں شیعہ رافضی ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. اب جناب یہ سنتے, اچھا مسلمان, سبحان اللہ, آؤ میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھو. کہا لیکن مجھے شادی بھی کرنی ہے. لوگ کیوں نہیں کریں گے, اسلام بھی دیں گے. ضرور کلمہ پڑھو. اب وہ خوش ہیں کہ میں نے ایک مسلمان بنایا. یہ میں آپ کو غیر کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح پھنساتے ہیں. اور یہ بالکل سچے واقعات ہیں جو ہمارے کراچی جیسے شہر میں, بلکہ میرے ایک بہت اسکول کا پڑھا ہوا دوست, اس کے خاندان میں یہ واقعہ ہوا. اور پھر آپ کو تو معلوم ہے ہم مردوں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے. نوجوان بیوہ پر جیسے بڑا دل آتا ہے اس کی محبت میں, ہمدردی, جوان یتیم لڑکی پر بھی بڑی ہمدردی ہوتی ہے ہمیں, اور اسی طرح سے کوئی نوجوان لڑکی ہو جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہو اور اسلام کو چاہتی ہو, تو اس کے لیے تو ہمارا دل کتنا نرم ہے نا. لہذا اب وہ کیا کرتی ہے کہ میں, اب وہ کہتا ہے اچھا لائیو ادھر کلمہ پڑھو. اب وہ کلمہ پڑھ لیا, اب شادی کرنی ہے, حاضر, شادی بھی کر لی. اور ماشاءاللہ ظاہر بات ہے اسلام کا اتنا بڑا مائل سٹون سنگ میل انہوں نے پار کیا, تو اس سنگ میل کے آگے کی بھی تو منزلیں ہیں. بچے شروع ہو گئے, دو دو, تین تین, چار چار, پانچ پانچ بچے. اور پھر آپ کو پتا ہے محبت کی شادی میں تو زیادہ ہی ہوتے ہیں. اب اس کے بعد وہ جو لڑکی ہے در حقیقت مسلمان نہیں ہوتی ہے. وہ اب وہ بچے تو ماں کی تربیت پہ ہوتے ہیں, اب وہ لڑکی بچوں کو ذہن سازی کر رہی ہوتی ہے, اس کو شروع سے عقائد سکھا رہی ہوتی ہے کہ غلام احمد قادیانی ہمارا بڑا, اور یہ اور وہ, محسن اور انسانیت اور یہ. اور لڑکی اپنے شوہر سے بھی کہہ دیتی ہے دیکھو اگر تم کہو گے تو میں اپنے ماں باپ سے مل لیا کروں, رشتے داروں سے. وہ کہتا ہے چلو کام, میں تو تمہاری ہوں. اور وہ ملتے بھی ہے, ملتا ملنا جلنا بھی, رہنا بھی, سب کچھ رہتا ہے. لہذا وہ بچے اس ماحول میں پڑھتے بڑھتے ہیں اور ماں کا اثر اس پر زیادہ ہوتا ہے. اور قاعدہ بھی یہی ہے, عام طور پر ماں کا اثر ہوتا ہے بچوں پر. اب وہ جناب وہ بچے بڑے ہوئے, اب ایک دن وہ بیٹھ گئی, اب بچوں کو اپنے قابو میں بالکل, اس نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے تو تمہارا اسلام بہت دیکھا، اس میں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا، لذا میں دوبارہ قادیانی ہوں۔ اور در حقیقت تھی نہیں مسلمان، پہلے سے قادیانی تھی، پہلے سے شیعہ تھی۔ اب وہ اس کو اب کیا کرے، اب یہاں پر اس کے لیے بڑا موڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ لہذا وہ عورت بچوں سمیت پوری پلٹن لے کر وہ تو قادیانی ہو گئی، اور تھی نہیں در حقیقت۔ اب ادھر اس کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ 20-20 سال گزارے ہوتے ہیں، 15-15 برس، 20-20 برس بعد، یعنی اتنی پرانی سازش چل رہی ہوتی ہے کہ 15-15-20-20 برس اس کی پلاننگ ہوتی ہے جناب۔ اب وہ مرد پریشان ہوتا ہے، اب کیا کروں میں؟ دو رستے ہوتے ہیں، یا تو اس کو چھوڑ دے اور اپنے بچوں سے بھی دستبردار ہو جائے، یا پھر بچوں کی محبت میں یہ شخص بھی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، غیبت اس کی کرنا کہ جو اپنے اندر خوب سے باطن رکھتا ہے، جیسے اس کے عقائد درست نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سے تعلق جو انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی، صحابہ کی شان میں گستاخی، ان پر لٹریچر نویس یا قادیانی وغیرہ، ان کی غیبت ضروری ہے، اور مسلمانوں کو ان کو دھوکے سے بچانا ضروری ہے کہ فلاں آدمی یا ایسا آدمی، مان لو جس نے بڑی اچھی شکل صورت داڑھی والی بنائی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، ہر وقت رکھتا ہے، لیکن اس نے تسبیح اور داڑھی اس لیے رکھی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بعض لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں، اور ہر سال حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے آپ کو جو ہر سال تبلیغ میں جانے والے میں بھی ملیں گے، اور بزرگوں میں سب سے آگے بیٹھے میں بھی ملیں گے، سب دھوکہ دینا ان کا مقصد ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ایسے شخص کا معلوم ہو، کیوں، کسی سے مال لیا، کسی سے کچھ لیا، تو ایسے شخص کی بھی غیبت حرام نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اس کے دھوکے سے بچائے کہ دیکھو بھائی یہ آدمی جو ہے نا، یہ گڑبڑ آدمی ہے، دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کو، اس کی بھی غیبت ہے۔ تو دو قسمیں ہو گئی، اور تیسری قسم ہے وہ شاگرد یا وہ مرید جو شیخ کے پاس تو جی حضرت جی حضرت، اور شیخ کے پیٹ پیچھے وہ بھی کسی گڑبڑ میں مبتلا ہے، تو اس کی غیبت اس کے شیخ کو کی جا سکتی ہے۔ مثلا سگریٹ پیتا ہے، شیخ منع فرماتے ہیں اور یہ سگریٹ پیتا ہے، یہ شیخ کو بتاتا نہیں ہے، نسوار بھی کھاتا ہے، شیخ منع کرتے ہیں اور یہ نسوار بھی کھاتا ہے، یا ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے، اور شیخ منع فرماتے ہیں ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے، یا بیوی بچوں کی پٹائی کرتا ہے، تو شیخ کو بتائے کہ جناب یہ آپ کا فلاں مرید جو ہے نا، یہ ذرا مالگا روڑا کرتا ہے، دگا روڑا کرتا ہے، یہ گڑبڑ کرتا ہے، تو شیخ سے غیبت جائز ہے۔ کیوں پتہ ہی چلا، غیبت کا ایک اصول یہ ہے کہ غیبت اگر کرنی ہے تو ایسے آدمی کی کرے جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کے سامنے غیبت کی جا سکتی ہے۔ اب جیسے ایک آدمی ظالم ہے، غنڈا ہے، اور حاکم ہے وقت، تو اس کی غیبت کرنا جائز ہے، ورنہ وہ غنڈا بولے ہوئے مولوی صاحب شرم نہیں آتی تو غیبت کرتا، قاضی صاحب کو میری غیبت کی تو نے، صوفی تو بولے گا ارے بھائی معاف کرنا بھائی غلطی ہوگی، توبہ توبہ، اتنا بڑا گناہ کروں میں، اب وہ تو پٹا دے گا ایسے اس کو، نہیں، ایسے ہی شخص کی غیبت کرنا یہ بھی مسئلہ ہے۔ اب وہ بےچارا صوفی ہوگا تو صرف علم نہ ہونے سے وہ کہے گا ہاں یار یہ تو بڑی بری بات ہے، خبردار کسی کو بتایا، پولیس والوں کو بتایا، فلاں کو بتایا، تو سمجھ میں آگے نا۔ اب رہی بات کہ جس کی غیبت کی اس کو اطلاع نہیں ہوئی، تو جس مسئلے میں غیبت کی وہی کہتے بھائی ہماری نالائقی ہے، قل ھو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ کے اس کا ثواب اس کو پہنچا دے سب لوگ۔ اور اگر غیبت کی اطلاع ہو گئی، اور حکیم الامت کی یہ بات میرے مرشد نے فرمائی کہ اگر غیبت کی اطلاع نہیں ہوئی تو اس کو بتاؤ مت جا کے، کہ اب جا کے اس کے سامنے معافی مانگ رہے کہ بھائی صاحب معاف کر لو، آج ہی مضمون سن کے آیا ہوں, غیبت بڑا گناہ کا کام ہے, مجھے معاف کر دیں. وہ کہہ رہے بھائی کیا ہوا؟ کہا میں نے آپ کی غیبت کی تھی. ارے بھائی مجھے کیا پتا؟ اب اس کو پتا ہی نہیں ہے. تو پہلے گئے اس کو سوئی اٹھا کر اس کو چبوئی, اور پھر اس کے بعد کہہ رہے معاف کرنا میں نے آپ کو سوئی چبو دی. لہذا جب اس کو پتا نہیں ہے تو معافی نہ مانگے اس سے, جب پتا چل جائے تب اس سے معافی مانگنا واجب ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا جناب؟ یہ ہو گئی ایک مسئلہ غیبت کے متعلق. اور میرے مرشد فرماتے ہیں رمضان شریف میں روزہ رکھ کر بھی مسلمان یہ کام کرتا ہے. کیوں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے. ایک بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے اور ہم سب کو بھی حفاظت فرمائے اس گناہ سے. دوسرا گناہ ہے جو دوسری بات کا تذکرہ تھا, وہ ہے بدگمانی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا, مومنین سے نیک گمان رکھو, مسلمان بندوں سے نیک گمان رکھو. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں, اور گمان سے مت بچو, گمان سے بچو. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے نیک گمان پر اجر ملے گا بغیر کسی دلیل کے. یعنی اگر ہم نے کسی سے نیک گمان کیا نا, مثلا کسی آدمی کو دیکھا کہ بازار میں گزر رہا ہے. اب ہم لوگوں کا عجیب ہے, دیندار کا بھی امتحان کرتے کیا, دیکھتے ہیں اس کو, یہ عورتوں کو دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا, اس ٹوہ میں لگ جاتے ہیں. ارے بھائی اپنے کام سے کام رکھے, کیوں اس چکر میں پڑا ہے؟ لیکن ہم لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دینداروں کا امتحان لینے کا. اس کو منع کیا ہے, یہ بھی تو ایک تجسس ہے نا, اور اس کو ولا تجسسو فرمایا. کہ کیا کرتے ہیں جناب؟ اور نیک گمان, ارے نہیں بھائی کوئی بات ہوگی ضرور اس میں کوئی. اس پر ایک واقعہ سنے ایک شیخ نے, یہ بات میرے مرشد نے سنا, ایک شیخ نے اپنی مجلس میں ذکر کیا کہ بھائی ہر مسلمان سے نیک گمان رکھنا چاہیے, کسی سے بدگمانی مت کرو. لہذا ہوتا بھی ہے کہ ہم ایک طرف کی بات سنتے دوسرے طرف کی بات سنتے ہی نہیں ہیں, اور ایک طرف کی بات سن کے بس قائم کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے خاندانوں میں ایک رواج ہے کہ ایک آدمی ہے, اب وہ دعوت میں نہیں آیا. ہاں ہاں ان کا کام ہی ہے, یہ بس آتے ہی نہیں, بڑے آدمی بنے پڑے. اب شروع غیبت, ایک تو غیبت شروع, ایک بدگمانی کی. یہ نہیں کہ بھائی اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھے, اب اس میں وہ آیا دیر سے آیا, بھائی خیریت یار آپ کو دیر ہو گئی آنے میں, کیا بتاؤں میری والدہ کوئی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی, اتائے طبیعت بگڑ گئی تھی, ناساز ہو گئی تھی, ہسپتال لے کر گیا تھا. اچھا یار ماں, اچھا عجیب, ایسا ہوتا ہے الگ کے نہیں ہوتا, کتنے دفعہ انسان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. تو اس پر شیخ مجلس میں ذکر فرما رہے تھے کہ دیکھو بھائی کسی سے بدگمانی مت کرنا. اب انہوں نے, اب مریدین بھی تھے تو جا رہے تھے, تو ایک جگہ ایک میدان تھا, ایک میدان میں دیکھا کہ ایک ذرا دور ایک لال کپڑوں میں ایک عورت ہے, اور اس کی گود میں ایک چڈی پہنے ہوئے آدمی لٹا ہوا ہے, دور نظر آیا. تو ایک مرید نے شیخ سے کہا کہ حضرت یہ جو عورت لیٹی ہوئی ہے, یہ عورت جو بیٹھی ہے اس کی گود میں آدمی لیٹا ہے, اور اس کے برابر میں شراب کی بوتل بھی نظر آ رہی تھی. کہ حضرت اس سے بھی نیک گمان کرنا ہوگا؟ فرمایا ہاں اس سے بھی نیک گمان کرنا ہوگا. کہ حضرت وہ عورت اس کی گود میں چڈی پہنے آدمی لیٹا ہے, شراب کی بوتل رکھی ہے, ابھی کیا نیک گمان کرے اس سے؟ فرمایا نہیں اس سے بھی نیک گمان کرو, کہ ضرور کوئی بات ہوگی. کہا آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. فرمایا بات یہی ہے واقعی, اگر اللہ تعالی کی محبت کی باتوں کو ہم اپنی عقلوں پر تول سکتے ہوتے تو کیا بات تھی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو عقل سے مافوق ہیں, عقل سے اونچی ہے. اسی لیے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سوچو مت, دین میں بحث نہ کرو, عمل کر کے دیکھو کیسا دل نور سے بھرے گا. ذرا کسی اللہ والے کو یہ مت سوچو کہ مجھے اس سے فائدہ کیسے ہوگا, اس کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھو, اگر فائدہ نہ ہو تب کہے کہ فائدہ نہیں ہوا. سوچا نہیں جا سکتا اس کو. کہا حضرت آپ بھی عجیب ہے، آپ کیا نیک گمان کریں؟ فرمایا آؤ. اب وہ گئے، چلتے چلتے قریب گئے تو دیکھا وہ عورت جو ہے نا ایک بڑھیا تھی اور ایک نوجوان اس کی گود میں چڈی پہنے لیٹا اور برابر میں شراب کی بوتل رکھی ہوئی. ان بزرگ نے کہا مولوی سے جاؤ جا کر پوچھو. پوچھا اما کیا بات ہے؟ تو وہ بڑھیا جو تھی رونے لگی. اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ میرا جوان بیٹا ہے، ادھر کچی بستی ہے، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، یہ میرا بیٹا، اس کو 103 104 بخار ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے، پیدل چلنے کی کوئی تھی نہیں، اس کے چلنے کی اس کے اندر ہمت نہیں، اور بخار کی وجہ سے اس سے کپڑے نہیں پہنے جا رہے، گرمی اتنی شدت ہے، چلتے چلتے یہ تھک گیا تھا تو میں نے اس کو اپنی گود میں لٹا لیا. پوچھا اما یہ کیا بوتل رکھی ہے؟ کہا بیٹا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بوتل لے کر آؤ، تمہیں دوائی دینی ہے. میں باہر نکلی تو مجھے ایک بوتل رکھی ہوئی نظر آئی، تو میں یہ بوتل اٹھا کے ڈاکٹر صاحب کے پاس لائی کہ دوائی اس میں دے دو. بس میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں آ کہ وہ مرید رونے لگا. اس نے کہا واقعی بات یہ ہے جب تک تحقیق نہ کی جائے، اس لیے فرمایا کہ کسی سے نیک گمان مت کرو، پتہ نہیں کیا بات ہوگی، کیا وجہ ہوگی. ایک واقعہ عجیب یاد آیا، بہت عجیب و غریب واقعہ. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. حضرت کا ایک طالب علم پڑھتا تھا، تو ایک دن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ نے عجیب قیام کیا، اس طالب علم کو بلایا، اس کو پیسے دیے اور فرمایا کہ وہ جو فلاں فاحشہ عورتوں کا اڈا ہے نا، جاؤ وہاں جاؤ اور یہ پیسے لو اور جاؤ عورت کو حاصل کرو. اب وہ طالب علم کے ہوش اڑ گئے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا اللہ والا وقت کا شیخ اور محدث عظیم عالم کبیر اور مجھ سے مجھے پیسے دے کر فرمانے جا عورت حاصل کرو. اب وہ ششوپنج میں مبتلا، فرمایا کیا کرتے ہو، ڈانٹ کر جاؤ نا. اب وہ حیران طالب علم کی یا اللہ یہ کیا معاملہ، آج میرے استاد کو کیا ہو گیا. خیر پیسے رکھے اور چل پڑا. اب وہاں کی جو مینیجر تھی اس سے جا کر کہا کہ بھائی، اس نے کہا بھائی اور تو کوئی نہیں ہے، ایک عورت ہے ابھی ابھی آئی ہے، ذرا پریشان ہے، وہ ہے جاؤ اس کے پاس، وہ فلاں کمرے میں. پیسے دے دیے، پیسے طے ہوئے، لے لیے پیسے، پیسے دیے، اس کمرے میں پہنچ گیا. اب وہ عورت یہ داخل ہوا تو وہ سر جھکائے، دوپٹہ گھونگھٹ نکلا ہوا، وہ سر جھکائے رو رہی ہے. تو اس عورت نے اس نے پوچھا بھائی تو روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں غلط عورتوں کے ہاتھوں میں پھنس گئی، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پھنس گئی. پوچھا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میری شادی ہوئی تھی، شادی کے کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر کو جوش چڑھا اور وہ دین کے علم میں چل پڑا، دین کے علم حاصل کرنے میں چل پڑا. آج 6-7 برس ہو گئے میرے شوہر کا پتہ نہیں. ایک دن میں کہیں جا رہی تھی تو راستے میں مجھے اغوا کر گیا اور مجھے اغوا کر کے یہاں پہنچا دیا. تو پوچھا کس علاقے کی ہے؟ اس نے علاقے کا نام بتایا. پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے اپنا نام بتایا. تیرے شوہر کا نام کیا؟ اپنے شوہر کا نام بتایا. تو اس آدمی نے کہا اچھا تو اپنا چہرہ ذرا دوپٹے سے نکال. جب چہرہ دکھایا تو جناب وہی صاحب تھے اور وہ اس کی بیوی تھی. یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کشف تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا کشف تھا کہ حضرت نے فرمایا جاؤ پیسے لو اور عورت کو جا کے حاصل کرو. تو میرے پیارے دوستو، یہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ انسان شیطان جو ہے وہ کسی شاگرد کو اور مرید کو اور اولاد کو اپنے بڑوں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. جیسے باپ ہے، اب دیکھیے تو باپوں کی دو قسمیں، دو قسم کے باپ ہوتے ہیں. ایک باپ تو وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو پوچھا ہی نہیں، بھائی کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا، کہاں بیٹھتے ہو، کیا کرتے ہو، بیٹے نے پیسہ مانگا یہ لے پیسہ, بیٹے نے کہا یہ ادھر جا ادھر جا, کس سے دوستی کچھ نہیں ہے. ایک باپ یہ بھی ہے اور ایک باپ وہ ہے. کہاں گئے تھے, کہاں سے آ رہے ہو, یہ کوئی وقت ہے, کہاں جا رہے ہو, کب آؤ گے, کتنی دیر میں, کس سے ملنے جا رہے ہو, ہوم ورک کیا نہیں کیا, مدرسے گئے نہیں گئے, سکھاؤ سبق کہاں ہے. تو باپ کہتا ہے, وہ بچہ کیا کہتا ہے, ہٹلر ہمارے گھر میں ہی پیدا ہو گیا. اس باپ کے بارے میں بچے کے یہی تاثرات ہوتے ہیں. اور بچہ یہ بھی کہتا ہے, یہ میرا باپ ہے نا ستیلا لگتا ہے, اور اس نے تو پتہ نہیں کیا کھایا, میری جان کے پیچھے ہی لگ گیا ہے, اس کو کوئی اور دنیا میں کام نہیں, میں ہی رہ گیا اس کے. یہ ہوتا ہے. لہذا وہ بچہ جس کا باپ ایسا سخت گیر ہے, پکڑ کرتا ہے, اور یہ بچہ گلی کے دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی دیوار پہ چڑھا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, وقت پہ کبھی مرضی آ رہا ہے جا رہا ہے. وہ بچہ بولتا ہے, یار یہ بچوں کے مزے ہیں. اس بچے کی تاثرات میں پیش کروں, وہ کیا کہتا ہے, یار ان کے سب مزے ہیں, یہ سب لوگ چیمپئن لوگ ہیں, ان کا باپ ان سے پوچھتا ہی نہیں ہے, واہ یار کیا مزے ہیں, یہ لوگ بادشاہ ہیں یہ لوگ, اور ایک میں ہوں, پتا نہیں کیا کھا کے پیدا ہوا ہے میرا باپ, ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے. اور وہ بچے بھی بدگمان کرتے ہیں کہ دیکھ تیرا باپ ایسے سختی کر, ہمارا ابا تو کچھ بھی نہیں بولتا. لیکن میرے دوستو, وقت گزرتا ہے, وہ بچہ اپنے باپ کی سختیوں میں تعلیمی ادوار, تعلیمی مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. نتیجہ کیا آتا ہے, میٹرک کیا, انٹر کیا, گریجویشن, ایم بی اے کیا, انجینئر بنا, ڈاکٹر بنا, کام دھندے میں لگ گیا, ترقی ہوئی, بزنس میں ترقی, ملازمت میں, گاڑی, مکان, شادی, بچے, سب کچھ. ایک دن یہ بچہ اب جو جوان ہو گیا, اپنے بچے ہو گئے, شاندار گاڑی, سب مکان, راحت کی سب چیز, بازار جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی کے پاس ایک آدمی آئے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بھائی. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, دیکھا, اس نے دیکھا اس کو شکل کو جانی پہچانی معلوم ہوئی. اس نے پوچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا, کہاں رہتے تھے؟ فلاں جگہ رہتے تھے, اس محلے میں رہتے تھے. اچھا, ارے ارے تیرا کیا حال ہوا بھائی؟ اس نے کہا, کیا بتاؤں میرا, ارے تو تو اتنا اچھا, تیرا باپ اتنا مالدار تھا اور تیرا باپ کے پاس اتنی سب کچھ, مکان یہ اور وہ, یہ تو نے کیا حال بنایا ہے, کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا, کیا بتاؤں, میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں تھا, میں چرسی موالی دوستوں کے چکر میں پڑ گیا, فلمیں دیکھتا تھا, آوارہ گردیاں کرتا تھا, پھر میرے باپ کا انتقال ہو گیا, پیسہ بھی تھا لیکن وہ پیسہ بس میں نے اللہ تللے میں اڑا دیا, آج سڑکوں پہ بھیک مانگتا پھر رہا ہوں چرس اور ہیروئن کے چکروں میں. اور دوسرا بچے بول, تم کہا تمہاری تو بڑی ٹھاٹ باٹ ہے. کہاں کیا بتاؤں, میرے باپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں, اس وقت مجھ کو بڑا ظالم لگتا تھا کہ مجھ سے پکڑ اور یہ کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یہ کیا, وہ کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, کیا اس وقت تو مجھے لگتا تھا یہ ظالم ہے, میری جان کے پیچھے لگا. کہا لیکن آج جو کچھ میں دنیا مجھے حاصل ہے, مجھے جو عزت حاصل ہے, آج میں کسی مقام پر ہوں, یہ سب میرے باپ کی محنت ہے. لہذا بچہ بھی جو ہے نا, وہ اپنے باپ سے بدگمانی کرتا ہے, مرید شیخ سے بدگمانی کرتا ہے, شیطان اس کے دل میں بدگمانیاں ڈالتا ہے, اور یہ بھی ڈالتا ہے کہ شیخ تم سے ناراض ہے, یا فلاں سے تو اتنا کرتے ہیں ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے, اس قسم کی بدگمانیاں ڈالتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس میں خلیج پیدا ہو جاتا ہے, دور ہوتا چلا جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ اللہ والے کے قرب سے, اللہ تعالیٰ کے اللہ والے کے قرب سے جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ملنا تھا, اس تعلق سے وہ محروم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ میں قسم کھا کر بتاؤں, میرے مرشد کے ایک مرید تھے, ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ حضرت نے ان کو سمجھانے کے لیے قسمیں بھی کھائیں, لیکن ایسی بدگمانی ایسی چیز ہے, قسموں کا بھی اعتبار نہیں کیا, ایسا حال ہے. ایسے تباہ و برباد ہوتے ہیں, شیطان بدگمانی ڈال, اور وجہ کچھ نہیں ہوتی, کوئی دلیل نہیں, کوئی وجہ نہیں, بس صرف بدگمانی ڈالنا, اور اس بدگمانی کی وجہ سے یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. آپس میں مسلمانوں میں رنجشیں پیدا ہو. تو کیا فرمایا میرے مرشد نے؟ فرمایا کہ نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لو، اور بد گمانی کر کے اپنے آپ کو مقدمے میں مت پھنساؤ، کیونکہ نیک گمان کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر بغیر دلیل کے بدگمانی کی اللہ تعالیٰ دلیل مانگے گی، کیا دلیل تھی کہ تم نے بدگمانی کی؟ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو دوسرا جو گناہ ہے وہ بدگمانی کا، دو بات ہو گئی. تیسری بات، مردوں کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہونا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. کعبین کہتے ہیں اس ہڈی کو، یہ جو ہڈی ہے نا ایڑی کے اوپر، ٹخنے جس کو ہم بولتے ہیں. بعض مرتبہ انسان ہے نا عجیب عجیب منہ سے نکلتا ہے. ایک صاحب کو کہا ہمارے شیخ کیا ناشتہ ہو رہا تھا، تو ناشتے کے لیے حضرت فرما اعلان کرو، کھانا کھانے کی سنتیں بیان کرو. تو صاحب کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دو. اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دو. اور ایک دفعہ میرا اپنا بھی واقعہ ہے، حضرت والا بہت شروع کی بات ہے، حضرت نے ایک دن مجھ سے فرمایا بیان کرو، اور بیان یہ تھا کہ حضرت کا ایک شعر تھا، ان کا نقشہ تھا کل، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا. یہ شعر شاعر نے پڑھا، حضرت نے مجھ سے فرمایا بیان کرو، کھڑے ہو جاؤ، شرح پیش کرو اس کی. یہ غالباً 2001 کی بات ہے یا 2 کی بات ہے، دراصل مسجد سے آنے سے پہلے کی بات ہے. حضرت فرمایا شرح کرو، کھڑے ہو جاؤ. اتوار کا دن تھا، صبح کی مجلس تھی اور پوری خانقاہ اور باہر تک مجمع لگا ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کی بات کہ بھائی دیکھو کتنی، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آئی نانا نانی کا. یعنی کوئی حسین لڑکی کتنی حسین ہو، ایک دن نانی بنے گی اور ایک دن دادی بنے گی، اور کوئی لڑکا کتنا ہی حسین ہو، ایک دن نانا بنے گا، ایک دن دادا بنے گا، اور اس کی آنکھوں پر 12 نمبر کا چشمہ لگ جائے گا، اور اس کے دانت اکھڑ کر، ہل کر اکھڑ کر گر پڑیں گے، ہاتھوں میں راشا، بدن میں راشا، کمر جھک جائے گی، اور اس کے جو گال ہیں وہ بھی 2-2 فٹ اندر گھس جائیں گے. میں حضرت کے برابر میں تھا، حضرت وہ کرسی پر تشریف فرماتے تو حضرت نے مجھے یوں دیکھا، 2-2 فٹ. میں نے کہا جی حضرت، نہیں 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 1 فٹ. میرے شیخ نے پھر یوں دیکھا، فرمائے 1 فٹ. اب تو میرے ہوش اڑ گئے کہ اب کیا کہوں. آہ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جزائے خیر دے. حضرت نے ایک جملہ فرمایا، پھر سن، سبحان اللہ، ایک جملہ فرمایا کہ مخلوق کا خوف ابھی اس کے دل پر ہے، مجمع سے اس کے دل پر اثر ہو گیا. حضرت نے فرمایا بیوقوف بولو 1-1 انچ، کہ 1 فٹ گال اندر دبیں گے کیا. تو دیکھو شیخ کی یہ تربیت ہے، جیسے بچہ جب لکھتا ہے نا تو ٹیڑھا میڑھا لکھتا ہے. اس لیے حضرت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت بیان فرمائے کے لیے حکم فرماتے تھے کہ بیان کرو. اور پہلی دفعہ حضرت نے مجھ کو کتاب پڑھنے کے لیے فرمایا، اس زمانے میں حضرت میر صاحب داد برکاتہ تم کتاب پڑھتے تھے شام کی مجلس میں، عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی، پیر کا دن تھا اور میں چلے پڑھتا اس وقت، یہ بھی غالباً 2000 کی بات ہے. تو میر صاحب اس دن کچھ طبیعت ناساز تھی، اس دن کتاب پڑھنی تھی کہ ہم کس کو ملتے ہیں، نہیں صحبت اہل اللہ اور جدید ٹیکنالوجی، یہ کتاب تھی. تو حضرت تعالیٰ نے مجھ کو فرمایا چلو اٹھو پڑھو کتاب. حضرت کی برکت ہے، کتاب پڑھی دیکھ کر نا، تو حضرت کتاب کے دوران شیخ کے عجیب تھا کہ حضرت کی آنکھ سے آنسو جاری اور کتاب سن رہے ہیں اپنی کتاب. تو بعد میں جب ختم کی کتاب تو حضرت بہت خوش ہوئے, خوش ہو کر فرمایا کہ دیکھو یہ کتاب ایسے پڑھ رہا تھا جیسے تقریر کر رہا ہے, کیونکہ میں کتاب روانی سے جیسے ایسے کہ حضرت کے عجیب برکتی کے الفاظ سامنے آتے چلے جا رہے تھے, ورنہ پہلی دفعہ کتاب پڑھے آسان وہ بھی کھڑے ہو کر مجمعے میں, تو حضرت کی برکتی اتنا خوش ہوئے. محمد صاحب نے بھی فرمایا کہ آج پیر کے بعد دوبارہ یہ کتاب پڑھنا اور پڑھ کے سنانا پیر کو جو مجلس ہوتی ہے. تو دیکھو شیخ کی کیسی توجہات اور عنایتیں اور مہربانیاں ہوتی ہیں. اس مسجد کے لیے حضرت محمد صاحب دامت برکاتہ نے جب مجھ کو فرمایا کہ تمہیں یہاں پر خدمت کے لیے لگانا ہے, تو میں نے کہا حضرت اجازت تو میں اپنے حضرت والا سے پوچھ لوں, محمد صاحب سے میں نے عرض کیا, فرمایا ہاں ضرور پوچھ لو ابا سے. تو جب میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت محمد صاحب یہ فرماتے ہیں, تو میرے شیخ نے فرمایا جاؤ مزے کرو. کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے, ایک دین کے کام کے لیے, اپنے بزرگوں کی بات کو نقل کرنے کے لیے دوستوں کے ایک جگہ بھی عطا فرما دی اور دوستوں کے کام بھی عطا فرما دی. الحمدللہ. تو میرے پیارے دوستوں, کعبین کہتے ہیں تخنوں کو, اس کو کعبین بولتے ہیں. یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے پاؤں پہ, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اوپر سے آنے والا جو لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا, ما اسفلا من الکعبین, کہ جو اسفل یعنی اس کے نیچے جائے گا کعبین سے نیچے, ازار فنار من الازاری فناری, ازار یعنی وہ لباس جو اوپر سے آ رہا ہو, جیسے شلوار ہے, جیسے لمبا کرتا ہے, جیسے سردی میں چادر اوڑھتا ہے, تو ہر وہ لباس جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو وہ ازار کے حکم میں, وہ ٹخنے سے نیچے لٹکے گا تو جتنا حصہ ٹخنے کا چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. سوچے جہنم کی وعید چھوٹے گناہ پر نہیں آتی, یہ ایک بڑا گناہ ہے. لہذا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی شلوار وغیرہ کو ٹخنے سے اوپر رکھے, کب؟ کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. اگر بیٹھے میں ٹخنا چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے, لیٹے میں چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے موزہ, میرے مرشد فرماتے ہیں موزہ جو لباس نیچے چاہ رہا ہے اس سے بھی ٹخنے چھپنے کا گناہ نہیں ہے. فرمایا کہ موزہ چاہے تم گھٹنے تک بنا لو, چاہے کمر تک, بلکہ گردن تک بھی موزہ بنوا لو تو تمہیں گناہ نہیں ملے گا. ایک صحابی, اب کہتے کیا ہیں, عجیب عالم ہے. یعنی آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو تو کہتے ہیں شرم آتی ہے, اور اگر یہی صاحب کو آپ صبح صبح دیکھیں ڈاکٹر بول دے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا, آپ روزانہ رننگ کریں یا واک کریں, اب یہی روزانہ چڈی پہن کر جا رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آ رہی. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ شلوار اوپر کرتے ہوئے ٹخنے سے شرم آتی ہے, چڈی پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی. کتنی عجیب بات ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا برا لگے گا, تو میرے مرشد فرماتے ہیں اچھا بھائی اگر آپ سمجھتے ہو برا لگے گا تو موزہ پہن لو. گرمی کا زمانہ ہے, پتلے ٹھنڈے موزے پہن لو, سردی کے زمانے میں تو ویسے ہی جی چاہتا ہے موزہ پہننے کا. فرمایا موزہ پہن لو تاکہ عیب لگے نہیں. لیکن ایک صحابی کی بات, ایک صحابی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انی حمیش الساقین, میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں, لہذا آپ مجھے ٹخنا چھپانے کی اجازت دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری اللہ کی طرف سے اور نافرمانی تیری طرف سے ہوگی, اجازت نہیں ملی. اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ٹخنے کو چھپا کے رکھیں. کتنا عجیب معاملہ ہے, آج مرد ٹخنوں کو چھپاتا ہے اور عورتیں ٹخنے کھولتی ہیں. کتنا عجیب معاملہ آ گیا, زمانہ الٹا. اس لیے میرے دوستوں, اور یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں آئے شلوار ٹخنے سے اوپر کر لی, اب ابھی مسجد سے نکلتے نہیں کھینچ کے اپنی شلوار نیچے کر دیتے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو دخنا چھپانے کے اندر چار قباحتیں ہیں. نمبر ایک کہ یہ وضع المتکبرین ہے, متکبرین کا انداز ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے, پھر شرم آئے گی کہ ہم اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کیسے رکھیں. متکبر آدمی, تکبر جس کے اندر ہے, جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, کہ اس کی عادت ہوگی لگا یہ تمہاری متکبرین سے تشابہ ہو گیا, ایک وجہ. اور ٹخنا چھپانے والے کا دوسری جو ہوتا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عورتوں سے اس کی مشابہ ہوتی ہے, کیونکہ عورتوں کے حکم یہ حکم ہے, عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھے, اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھے. اب اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے, اب اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہو گئی؟ عورتوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے لعنت, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل بنائے یا ویسا لباس پہنے, یا ان عورتوں پر جو ان مردوں پر جو عورتوں جیسا بنائے اپنے کو. جیسے آج کے مردوں کو شوق ہوتا ہے نا, لڑکے ہیں لمبی 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 بال رکھ کر پھر چھٹیاں بھی بناتے ہیں. چلو ان کا تو مسئلہ نہیں ہے, یاروں کا مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ لڑکی سمجھ کے پیچھے جاتے ہیں. وہ تو جب سامنے سے چہرہ آتا ہے اتنی بڑی بڑی مونچھیں نکلتی ہیں, ان بیچاروں کی بھی محنت ضائع جاتی ہے. اور عورتوں کو عجیب شوق ہے جینسیں پہننے کا, کہ آج کل بے حیائی کا ایک الگ تماشا چلا کہ جینس پہننے کا شوق ان کو شروع ہوا. یہ اصل میں ابتدا ہے, جیسے دوپٹہ, دوپٹے کا ہوا نا کہ سر سے پہلے دوپٹہ نہیں اترا, بلکہ پہلے باریک دوپٹہ آیا, باریک دوپٹہ آیا وہ سر پر ہے, پھر اس کے بعد دوپٹہ ہٹا سر سے نیچے اترا. اب اللہ پناہ میں رکھے بس. لہذا آپ دیکھیں جو عورتیں پرانی ہیں جن کو دوپٹے کی عادت ہے, آج بھی بغیر دوپٹہ سر پہ رکھے نہیں نکلتی. اس لیے مسئلہ ہے کہ جو عورت مان لو 400 سال کی ہو گئی, چہرے پر بالکل جھریاں پڑ گئی, اس وقت اس کا چہرے کا پردہ معاف ہوتا ہے اس وقت, ورنہ چہرے کا بھی چھپانا واجب ہے جناب عورتوں کے لیے. چہرے کا کھلنا یہ اجازت نہیں ہے کہ برقعہ پہن کے چہرہ کھلا ہوا ہے, چہرے کا بھی چھپانا واجب ہے اور پیشانی بھی اس میں شامل ہے. اس وقت چہرے کا پردہ معاف ہوتا ہے, کب؟ جب بہت چہرے پر جھریاں پڑ جائیں, چہرے پر بالکل کشش نہ بچے. لیکن اس حالت میں بھی بالوں کا پردہ معاف نہیں ہوتا اس وقت بھی, بالوں کا پردہ معاف نہیں ہوتا, ان کو اجازت نہیں ہے بالوں کو کھولنے کی. لہذا اس لیے میرے دوستوں, اب عورتوں دوپٹہ ہٹا, اب وہ شوق ہے مردوں کی طرح سے کپڑے پہننے کا, اور عورتوں کو شوق ہے مردوں کی طرح, اور مردوں کو شوق ہے عورتوں کی طرح. جیسے لال لال ٹوپیاں پہنتے ہیں, لال لال چیزیں پسند کرتے ہیں, اور ان کی طرح ناخن بھی, ناخنوں وغیرہ میں بھی مہندی لگاتے ہیں, ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہیں. اب تو مرد حضرات کا بھی بیوٹی پارلر بن گئے ہیں, مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بن گئے ہیں, وہ بھی فیئر اینڈ لولی لگاتے ہیں, 10 قسم کی کریمیں ان کے بھی باتھ روم میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. اور بالوں کا انداز بھی عورتوں کی طرح بنانے کا چلا, مرد عورتوں کی طرح, عورتیں مردوں کی طرح. تو دوسری وجہ یہ, علامہ ابن حجاز کلانی فرماتے ہیں کہ عورتوں کی مشابہت ہے. اور نمبر تین وجہ یہ ہے, فرماتے تیسری وجہ یہ ہے, مردوں کا شلوار ٹخنے لٹکانا یہ ہوگی کہ یہ آئیے لوگ اسراف کرتے ہیں. کہ اگر دیکھ لو, اب کوئی کہے اسراف کیسے, دیکھ لیے اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر ہم سب لوگ 5-5 انچ 4-4 انچ اگر کپڑا بچا لیں تو کتنوں کا بھلا ہو جائے گا. اور پھر مسلمان 6 ارب مسلمان ہیں یا کتنے مسلمان ہیں, بہرحال کروڑوں مسلمان ہیں, اگر سب مسلمان مرد ہی اس میں سے نکالیں اور اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر بنا لیں, کتنا کپڑا بچ جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں وہ اسراف بھی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکی بھی ہوتی ہے, اب عورتوں کو گھر سے کم نکلنا ہوتا ہے اور مردوں کو کہتے جلدی جلدی آنا جانا پڑتا ہے, اب وہاں پر گندگی اور نجاست لگی ہوتی ہے, اور گندگی نجاست ان کی شلواروں کے ساتھ گھسٹ رہی ہوتی ہے. تو میرے دوستو, تیسری نصیحت اپنے لیے آپ کے لیے وہ یہ کہ اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھیں, اور بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں. لیکن ان کو بچپن سے عادت پڑے گی, خود ہی ان کی شلوار اوپر رہے گی ٹخنوں سے. بچپن سے عادت ڈالیں, بچہ ہو یا چچا ہو، بچہ ہو یا چچا ہو، شروع سے عادت ڈالے تو نتیجہ کیا ہوگا. اور ایک بات ہمارے یہاں بچے پر یاد آئی، ایک بات ہمارے یہاں کہتے ہیں ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اکثر یہ بات کہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ غلط بات ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جس بچے کو جو جس بری کام کی عادت شروع سے پڑ جائے پھر بعد میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کیوں جناب؟ یہ تجربے کی بات ہے. لہذا پہلے ہی دن سے جب غلط کام کرے پہلے ہی دن اسے روک ٹوک کرنی ہے، تب وہ بچے کی عادت چھوٹے گی. اور اگر ہم نے کہا چلو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے جانے دو، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری عادت پختہ ہو جاتی ہے. اس لیے شروع سے عادت ڈالے بچوں کو شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کی، بچیوں کو عادت ڈالے کہ اپنا دوپٹہ سر پر رکھنے کی عادت ڈالے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو اچھی عادت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. يا الله تعالى ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما، ہر غم سے بچا، ہر گناہ سے بچا، ہر نافرمانی سے بچا، تقوی والی حیات عطا فرما، اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما، اپنی فرما برداری کی زندگی عطا فرما دیجئے، اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے، حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، ہماری جائز حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ اپنا خاص تعلق، اپنا خاص قرب ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے، ہماری حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری دکانوں کی حفاظت فرما، ہماری تجارت کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، سماج عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے کریم مالک، سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہر خطرناک بیماری سے ہم سب کو بچا لیجئے، اور گناہوں کی بیماری سے بھی یا اللہ ہم سب کو بچا لیجئے. صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما دیجئے، اور ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجئے.